ایک سورت فاتحہ ہے اور دوسرے سورت بقرہ کی آخری آیات. آپ ان میں سے جو حرف بھی پڑھیں گے اس پر آپ کو وہ نور عطا ہوگا. تو یہ کوشش کریں گے جیسے فجر کی نماز میں یا کسی ایک نماز میں سورت فاتحہ کے ساتھ اس کو کمبائن کر لیں، یعنی تاکہ نماز کا ایک عادت ہو جاتی، پھر انسان سے مس نہیں ہوتی. آخری باب ہے کہ تلاوت کے لیے جمع ہونے کے مستحب ہونے کا بیان، یعنی تلاوت الگ الگ بھی کی جا سکتی ہے اور تلاوت اکٹھے ہو کے بھی کی جا سکتی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو جماعت بھی اللہ تعالیٰ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتی ہے، وہاں وہ قرآن حکیم کی تلاوت کرتے اور قرآن مجید پڑھتے پڑھاتے ہیں، ان پر سکینت نازل ہوتی ہے، رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے اور فرشتے ان کو گھیرے میں لے لیتے ہیں، اور اللہ ان کے سامنے جو اس کے پاس ہیں فرشتے ان کا ذکر فرماتا ہے. بڑی میننگ فل حدیث ہے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ تنہا عبادت کے ساتھ ساتھ اکٹھے ہو کے عبادت کرنا بھی پسندیدہ ہے. جب اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں، اور اللہ کے گھر مساجد ہیں اگرچہ، لیکن باقی گھر اور باقی زمین بھی اللہ ہی کی ہے. مراد اس سے ہی کہ جب کسی جگہ پر لوگ جمع ہوتے ہیں، قرآن حکیم کو پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں، سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں. آپ دیکھیں ذرا عربی کے الفاظ ہیں، یتلون کتاب اللہ و یتدارسونہ بینہم. بعض لوگ اس کو کہتے ہیں جی یہ بدعت ہے، مل کے قرآن پاک ایک گھر میں نہ پڑھیں یا کسی جگہ پر نہ پڑھیں. یہ ایک دوسری ایکسٹریم پہ پر چلے جاتی ہے بات. گھروں میں جمع ہو کر قرآن پاک پڑھا جا سکتا ہے. ہاں، اس بات کی ضروری شرط نہ لگائیں کہ سب لوگ پورا ہی اس کو ختم کر کے اٹھیں. نہیں، جمع ہو کر اس کو پڑھا جا سکتا ہے، لیکن وہ پوری برکت اس وقت آتی ہے جب اس کی تلاوت کے ساتھ ساتھ اس کو یتدارسونہ بینہم آپس میں سیکھتے سکھاتے ہیں. یعنی یہ نہیں کہ ان میں سے جن کو نہیں آتا وہ باہر دوسرے کمرے میں بیٹھ کے شور مچاتے رہے اور کہ جی ہمیں تو پڑھنا نہیں آتا یا آج ہم نے پڑھنا نہیں ہے. وہ بھی اس مجلس میں بیٹھیں اور اللہ کا کوئی اور ذکر کریں. اور اسی طرح یہ ہے کہ سکھائیں، یعنی اس کے معنی اور اس کے مفہوم پر بھی غور کریں. تو ہر وہ مجلس جہاں پر قرآن پڑھا جائے، قرآن خانی جس کو ہم بولتے ہیں، وہاں پر کچھ حصہ درس و تدریس کا بھی ضرور ہونا چاہیے. جیسے یہاں پر آتا ہے یتدارسونہ ہو، یتدارسونہ کا روٹ درس ہے. تو رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، ان پر اللہ کی طرف سے تسکین نازل ہوتی ہے، رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے اور فرشتے ان کو گھیرے میں لے لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے سامنے، یعنی جو اس کے پاس فرشتے ہیں، یعنی آسمان پر بلند فرشتے، ملائے اعلیٰ جس کو کہا گیا، ان کے درمیان ان قرآن پڑھنے والے لوگوں کا ذکر فرماتے ہیں کہ دیکھو فلان جگہ پر میرے بندے جمع ہو کر قرآن پڑھ رہے ہیں، سیکھ اور سکھا رہے ہیں. اور بے شک آپ روز کریں تو روز ہی آپ کا ذکر ہوگا وہاں.
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، اشف شفاء لا يغادر سقما. لا إله إلا الله، أنت الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين. رب نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا همّا إلا فرجته، ولا حاجة هي لك ردا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه واهل بيته اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. الهي امين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. باب فضل الوضوء، وضوء کی فضیلت کا بیان. قال الله تعالى: يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم، الى قوله: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اے ایمان لانے والو، جب تم نماز ادا کرنے کے لیے اٹھو تو پہلے اپنے چہرے کو دھو لو، اور اپنے بازو کوہنیوں تک، اور اپنے سروں کو مسح کرو، اور اپنے پاؤں کو دھو لو. اور یہاں تک اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یعنی وضو کی اس آیت کے بعد آخر میں فرمایا: اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ تم پر کچھ تنگی کرے، بلکہ وہ تو یہ چاہتا ہے کہ تمہیں خوب پاک صاف کر دے اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دے تاکہ تم شکر ادا کرتے رہو. چونکہ یہ وضو کی فضیلت کا باب ہے، لہذا امام نووی سب سے پہلے قرآن پاک سے اس کا استدلال لائے ہیں کہ قرآن پاک میں وضو کے بارے میں کیا حکم ہے اور کہاں پر ہے. اور اس آیت کا اختتام جو ہے وہ خاص طور پر قابل ذکر ہے کہ وضو اگرچہ ایک معمولی سا فعل ہے، انسان سے کچھ بہت بڑے وقت کا تقاضا نہیں کرتا، لیکن عموماً اس کام میں سستی ہو جاتی ہے یا انسان اپنے اوپر اس کو بوجھ محسوس کرتا ہے. تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ دیتے ہیں کہ: ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، یہ پابندی تم پر عائد کر کے وضو کی اور وضو کی ذمہ داری تم پر ڈال کر، اللہ تعالیٰ تمہیں تنگ نہیں کرنا چاہتا، تم پر کوئی مشقت نہیں ڈالنا چاہتا، تم اسے اپنے لیے بوجھ مت سمجھو. بلکہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے؟ ولیکن یرید لیطہرکم، کہ تم سے وضو کروا کے تمہیں پاک صاف کر دے، یہ تمہارے ہی فائدے کے لیے ہے. ولیتم نعمتہ علیکم، اور تاکہ اپنی نعمت تم پر تمام کر دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ مقدس ہے، پاک ہے، ہر لحاظ سے پاک ہے. لہذا اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کے لیے انسان کو پاکی کا ایک احساس چاہیے. اور جسمانی طور پر اگرچہ ہم چند اعضاء ہی دھوتے ہیں، لیکن ان چند اعضاء کا دھونا بھی انسان کو ایک شعور عطا کرتا ہے، ایک احساس عطا کرتا ہے پاکیزگی کا. اور یہی دراصل مقصود ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے ایک نعمت ہے، اور وہ نعمت کیا ہے؟ کہ تم اس کے قریب ہو جاؤ اس پاکیزگی حاصل کرنے کے ساتھ، اور تاکہ تم شکر ادا کرتے رہو. اور خاص طور پر اس لیے شکر کا لفظ کہ اگر تمہیں یہ معلوم ہو جائے کہ وضو کے کتنے فوائد ہیں اور اس سے انسان کی جسم اور انسان کی صحت پر کتنے بہترین اثرات مرتب ہوتے ہوں، تو انسان واقعی اللہ تعالیٰ کے حضور شکرانے سے جھک جائے کہ اس نے ہم پر یہ پابندی عائد کر کے، کیونکہ اگر پابندی نہ ہوتی تو ہم اتنی دفعہ دن میں اپنے آپ کو کبھی بھی پاک صاف نہ کرتے. اور آپ دیکھیں کہ دوہرا فائدہ ہے، ایک طرف تو انسان جسمانی طور پر صاف ہوتا ہے، اور دوسری طرف انسان روحانی طور پر بھی اس کے اثرات اپنے جسم کے اندر محسوس کرتا ہے. اور پھر اس کے ساتھ ایک اور فائدہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کو گناہوں کی بخشش کا ذریعہ قرار دیا، تو گناہوں سے بھی انسان پاک ہوتا ہے، نہ صرف جسمانی بلکہ روحانی طور پر انسان کو ایک تازگی اور سکون میسر آتا ہے. اس سلسلے میں پہلی حدیث ہے: عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال: سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول: ان امتی یدعون یوم القیامۃ غرا محجلین من آثار الوضوء، فمن استطاع منکم ان یطیل غرته فلیفعل. متفق علیہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرمایا: میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے: بے شک قیامت کے دن میری امت کو لایا جائے گا اور ان کے چہرے اور ہاتھ پاؤں وضو کے آثار یا نشان کی وجہ سے چمک رہے ہوں گے. پس تم میں سے جو شخص اپنی پیشانی کی چمک کو طویل کر سکتا ہے وہ ایسا کرے، یعنی جتنا اس کو بڑھا سکتا ہے۔ اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک تو یہ کہ خوب اچھی طرح وضو کرے، کیونکہ وضو میں یہ بات آتی ہے کہ بالوں تک انسان اپنے ماتھے کو دھوئے، یعنی صرف نیچے نیچے نہیں بلکہ بالوں تک دھونا جو ہے وہ ضروری ہے، اور خاص طور پر پیشانی کا چمکنا جو ہے وہ انسان کے چہرے کی سعادت اور اس کے لیے ایک باعث نعمت ہے۔ اور دوسرا طویل کا معنی یہ ہے کہ وہ روشنی اتنی زیادہ ہو، یعنی اتنی کثرت سے انسان نے وضو کیا ہو اپنی زندگی میں کہ اس کے اندر اتنی زیادہ چمک ہو کہ اس کی شعائیں دور دور تک جاتی ہوں، یعنی یہ دونوں معنی اس سے سامنے آتے ہیں۔ پھر اسی طرح یہ ہے اگلی حدیث، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، میں نے اپنے خلیل ساتھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، زیورات جنت میں مومن کے جسم کے ان حصوں تک پہنچیں گے جہاں تک وضو پہنچتا ہے، یعنی زیادہ سے زیادہ ہوں گے، کثرت کے ساتھ ہوں گے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے وضو کیا اور اچھی طرح وضو کیا اس کے گناہ اس کے جسم سے نکل جائیں گے، حتیٰ کہ اس کے ناخنوں کے نیچے سے بھی گناہ جھڑ جائیں گے۔ اور ناخنوں کے نیچے کون سے گناہ ہوتے ہیں کہ جن کی طرف اشارہ کیا گیا کہ وہ بھی جھڑ جائیں گے؟ بات یہ ہے کہ انسان جب کوئی گناہ کرتا ہے تو وہ صرف ایک گناہ نہیں ہوتا، بلکہ اس گناہ سے انسان کا سارا جسم متاثر ہوتا ہے، اور نہ صرف یہ کہ انسان کی روح متاثر ہوتی ہے بلکہ جہاں جہاں تک روح پہنچتی ہے وہ تمام حصہ اس گناہ کی وجہ سے ایک طرح سے پریشر میں آ جاتا ہے۔ جب انسان وضو کرتا ہے اور ان حصوں کو پانی پہنچتا ہے تو انسان اس سے ریلیف فیل کرتا ہے، اور یہ ایک طرح سے تھراپی بتائی گئی انسان کو ان ٹینشنز اور ان گلٹی کانشس سے باہر آنے کی اور ان تمام اثرات سے نجات دینے کی کہ جن کی وجہ سے انسان کسی بھی غلط کام کے بعد مبتلا ہوتا ہے۔ کیونکہ باہر اگر کوئی بھی نہیں انسان کو دیکھتا، یعنی باہر کی کوئی قوت انسان کو دیکھنے والی نہیں ہے کہ جب انسان کوئی غلط کام کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کے اپنے اندر ایک ایسی قوت بٹھا رکھی ہے کہ جو اسے سات پردوں کے اندر بھی گناہ کرتے ہوئے ضرور خبردار کرتی ہے، اور ضرور اس کو چونکاتی ہے، اور ضرور وہ متاثر ہوتی ہے، وہ ضرور روح اندر چیختی ہے کہ تم یہ بات غلط کر رہے ہو۔ یہ الگ بات ہے کہ انسان اس کو دبا دے اور اس کو چھپا دے، لیکن اس کا نتیجہ پھر انسان کی پوری شخصیت پر ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ جب انسان وضو کرتا ہے تو اس سے اس کے ایسے تمام اعضاء جو ہیں وہ سکون پاتے ہیں کہ جو کسی غلطی اور کسی کمزوری اور گناہ کی وجہ سے متاثر ہو چکے ہوں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح وضو کرتے دیکھا جس طرح میں نے اب وضو کیا ہے، یعنی خود وضو کر کے دکھایا، اور فرمایا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی وضو کرتے ہوئے دیکھا۔ پھر آپ نے فرمایا، جس نے اس طرح وضو کیا اس کے گزشتہ گناہ معاف ہو جائیں گے، یعنی بالکل اس طریقے کے اوپر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، اور اس کی نماز اور اس کا مسجد کی طرف چلنا زائد عبادت ہوگی۔ یعنی پہلے سٹیپ پر ہی انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور وضو کرنے کے بعد جو کچھ انسان عبادت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، مسجد کی طرف جاتا ہے، قرآن پاک پڑھتا ہے، یا کوئی بھی اور کام جو وضو کی حالت میں انسان کرتا ہے، پھر وہ زائد نیکی قرار پاتی ہے، یعنی گناہوں کی بخشش وضو سے ہی ہو جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مسلم یا فرمایا مومن بندہ وضو کرتا ہے اور اپنا چہرہ دھوتا ہے تو اس کے چہرے سے وہ سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں جس کی طرف اس نے اپنی آنکھ سے دیکھا، اور یہ پانی کے ساتھ، یا فرمایا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ، اور جب وہ اپنے ہاتھوں کو دھوتا ہے تو وہ سارے گناہ پانی کے ساتھ، یا فرمایا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ جھڑ جاتے ہیں جن کا ارتکاب اس کے ہاتھوں کے ساتھ ہوا، اور جب وہ اپنے پاؤں دھوتا ہے تو سارے گناہ پانی کے ساتھ، یا فرمایا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ جھڑ جاتے ہیں جن کی طرف وہ پاؤں کے ساتھ چل کر گیا تھا، حتیٰ کہ وہ انسان گناہوں سے پاک ہو کر نکلتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں تشریف لے گئے، اور اشارہ ہے جنت البقیع کی طرف، اور فرمایا، السلام علیکم دار قوم مؤمنین وانا انشاء اللہ بکم لاحقون، اے اہل قبور تم پر سلام ہو، اے ان گھروں کے مکین جماعت مومنین، ہم بھی انشاءاللہ تمہارے ساتھ ملنے والے ہیں۔ مجھے یہ بات پسند ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے یہ بات پسند ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کو دیکھ لیتے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم آپ کے بھائی نہیں؟ فرمایا تم میرے صحابی ہو اور ہمارے بھائی وہ ہیں جو ابھی آئے نہیں, یعنی بعد میں آنے والی امت کی طرف اشارہ ہے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ابھی آئے نہیں آپ ان کو کیسے پہچان لیں گے؟ فرمایا ذرا یہ تو بتاؤ کہ ایک آدمی کا گھوڑا ہو, اس کی پیشانی بھی سفید ہو اور اس کے پاؤں بھی سفید ہوں, اور وہ گھوڑا مشکی سیاہ گھوڑوں کے درمیان ہو, تو کیا اس گھوڑے کا مالک اپنے گھوڑے کو پہچان نہیں لے گا؟ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور پہچان لے گا. فرمایا وہ یعنی میری امتی آئیں گے اور وضو کی وجہ سے ان کے چہرے اور ہاتھ پاؤں چمک رہے ہوں گے, اور میں ان سے پہلے حوض پر پہنچ جاؤں گا, یعنی ان کو پہچان لوں گا. تو گویا وضو جہاں اللہ تعالیٰ سے تقرب کا ذریعہ ہے, وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی تقرب کا ذریعہ ہے جو قیامت کے دن امت مسلمہ کو حاصل ہوگا. ہمارا ایک تصور ہے آپ کے بارے میں اور ہم آپ کو پہچانتے نہیں ہیں سچ, اسی طرح آپ بھی ہماری شکلوں سے ناواقف ہیں, لیکن قیامت کے دن جب ملاقات ہوگی تو فوراً پہچان لیں گے ان لوگوں کو, اپنی امت کے ان افراد کو جن کے اعضاء وضو کی وجہ سے چمک رہے ہوں گے. یہاں پر سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو وضو کو اپنے لیے بوجھ سمجھتے ہیں یا اس سے کتراتے ہیں یا وضو نہیں کرتے, وہ اس شرف سے کس طرح ہم کنار ہوں گے. یعنی یہ ایک بہت بڑا فرق ہو جائے گا قیامت کے دن امت کے ان افراد کے درمیان کہ جو وضو کے ساتھ وہاں موجود ہوں گے, یعنی وضو کے اعضاء کی چمک کے ساتھ, اور وہ جو اس چمک کے ساتھ نہیں ہوں گے. اور پھر جس کا دل چاہے اس چمک کو بڑھا لے, یعنی اگر اس میں کسی نے کوتاہی کی یا کمی کی تو اس کی روشنی کم ہوگی, اور جس نے اس میں اپنا حق ادا کیا اس کی روشنی زیادہ ہوگی. اور حوض پر پہلے پہنچ جانے کا مطلب یہ ہے, آپ کو یہ تو معلوم ہوگا سب کو کہ قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے امت کی پہلی ملاقات جو ہوگی وہ حوض پر ہی ہوگی, کیونکہ جب حشر کے میدان میں اٹھیں گے اور دھوپ تیز ہوگی, ہر شخص پیاس پیاس پکار رہا ہوگا, انتہا درجے کی گرمی ہوگی, تو حوض کوثر کے سوا کہیں پانی نہ ہوگا. اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے پہلے ہی وہاں پہنچ جائیں گے اور اپنی امت کا استقبال کر رہے ہوں گے. اور حوض کوثر کے ارد گرد ایک اور حدیث سے پتا چلتا ہے, آپ نے فرمایا کہ وہاں پر اتنے پیالے ہوں گے یا اتنے کپ ہوں گے جتنے آسمان پر ستاروں کی تعداد ہے, یعنی بہت کثرت کے ساتھ آپ کی امت بھی کثرت کے ساتھ ہوگی اور ان کو پانی پلانے کا انتظام بھی اسی طرح ہوگا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میرے ہاتھ سے ایک مرتبہ وہ پی لے گا وہ پھر دوبارہ کبھی پیاسا نہ ہوگا, اور جو میرے اس حوض کو جھٹلائے خدا اسے اس کا پانی پینا نصیب نہ کرے. یعنی یہ اعتقاد کا ایک حصہ ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات وہاں پر ہوگی, اور اس کی تیاری بھی کر کے رکھنی چاہیے. آپ دیکھیں کہ ایک شادی پر جانے کے لیے, کسی ڈنر پر جانے کے لیے ہم کتنی تیاریاں کرتے ہیں. خاص طور پر آپ دیکھیں کہ جتنا بڑا فنکشن ہوتا ہے اس کے لیے اتنے ہی زیادہ, اور خاص طور پر جس سے متعلق ہوتا ہے, مثلا جس کی شادی ہوتی ہے, جو اس سے کنسرنڈ ہوتا ہے, اس کی تیاری کے لیے اس کو وقت بھی اتنا ہی چاہیے ہوتا ہے, اور خاص طور پر اس دن یعنی جس سے متعلق فنکشن ہوتا ہے وہ سب سے نمایاں اس میں نظر آتا ہے. تو اسی طرح یہ ہے, روز حشر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے اور نمایاں چمک کے لیے ضروری ہے کہ ہم تیاری کر کے رکھیں اور اپنے لیے ایسا تاج تیار کریں, وہ چمک تیار کریں کہ جو قیامت کے دن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک شرف قرار دیا گیا. اور اس میں بڑی بات یہ ہے کہ جس چیز کو انسان امپورٹنس دیتا ہو, جس کی ملاقات کو, تو اس کے لیے تیاری بھی اتنی ہی ہوتی ہے. مثلا اگر آپ نے اپنے کسی سرونٹ سے بات کرنی ہے تو آپ کو وہ تیاری نہیں چاہیے, لیکن اگر آپ نے اپنے سے کسی بڑے سے اور جتنی آپ جس کو اہمیت دیں اس سے ملاقات کرنی ہو, تو اتنا ہی آپ اپنے آپ کو ویل ڈریسڈ اور اچھی طرح آپ اپنے آپ کو تیار کریں گے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے سب سے بڑھ کر تیاری یہ چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ وضو کرنے والے ہوں. اور شاید اس پر اتنی بشارتیں اور تاکید اس لیے کی گئی کہ وضو پہلا قدم ہے. بہت سے لوگوں کو یہ کہتے ہو سنا کہ اگر وضو کی شرط نہ ہوتی تو ہم بہت سی نمازیں پڑھتے, دن میں 5 نہیں 10 بھی پڑھتے, لیکن نماز پڑھنے میں جو سب سے مشکل کام لگتا ہے وہ وضو لگتا ہے. اور جب آپ دیکھیں کہ جب وضو ہوتا ہے انسان کا ایک دفعہ کر کے ایک نماز پڑھ چکے اور دوسری نماز تک ہوتا ہے تو وہ نماز بہت جلدی وقت میں یا افضل وقت میں یا پہلے وقت میں پڑھ لی جاتی ہے, اور بعض اوقات صرف انسان وضو کی سستی میں بہت تاخیر کر دیتا ہے نماز پڑھنے میں. پھر اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور درجات بلند فرماتا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا, ضرور فرمائیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا, جب وضو کرنا تکلیف دہ ہو, سردی کی وجہ سے, بیماری کی وجہ سے یا کسی ایسی وجہ سے مشکل معلوم ہو, اس وقت کامل وضو کرنا یعنی پوری طرح وضو کرنا, کچھ اعضاء کو نہ چھوڑنا, مسجد کی طرف زیادہ قدم چلنا اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا, اور یہی رباط ہے, یہی رباط ہے. اب یہاں پر رباط کا لفظ آیا ہے, رباطہ کا مطلب ہوتا ہے باندھ دینا. سورۃ آل عمران کے آخر میں آپ کو ایک آیت یاد ہوگی کہ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا, کہ اے لوگوں جو ایمان لائے صبر کرو, ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرو, ورابطوا اور جمے رہو, لعلکم تفلحون, تاکہ تم فلاح پاؤ. اب یہ جو رابطوا ہے تو ربطہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو خوب باندھنا, یعنی اپنے آپ کو جما کر رکھنا. فرمایا کہ ان کاموں پر اپنے آپ کو جما کے رکھو, اور وہ کیا ہے کہ جب دل نہ چاہ رہا ہو تو اس وقت وضو کرو, اور جب زیادہ مشکل لگ رہی ہو تو اس وقت اپنے آپ سے فائٹ کرو اور اپنے آپ کو باندھ لو, جمع رکھو. کیونکہ اگر ایک دفعہ غفلت ہو گئی اور ایک دفعہ انسان ایک غلط کام کر لے, نماز چھوڑ دے, تھوڑی دیر تکلیف ہوتی ہے لیکن پھر آہستہ آہستہ احساس مٹنے لگتا ہے, اور یہ چیز انسان کے حق میں نقصان دہ ہو جاتی ہے. جب احساس کسی چیز کا مٹ جائے تو پھر وہ کہتے ہیں نا کہ کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا, وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا, کہ ہائے افسوس کے جو کارواں قافلہ تھا اس کا سامان جاتا رہا, لیکن سامان جانے سے بڑی نقصان دہ بات یہ ہے کہ کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا, اس کو یہ بھی نہیں احساس ہی نہیں رہا کہ میرا سامان جو ہے وہ گم ہو چکا ہے. ہم کس کارواں کے مسافر ہیں, ہماری منزل کیا ہے, یعنی آخرت ہے, اور اس کے لیے ہمیں متاع یعنی اعمال صالح کی ضرورت ہے. لیکن اگر کسی کے دل سے متاع کارواں یا صالح اعمال کی ضرورت کی اہمیت اور احساس ہی ختم ہو جائے تو پھر یہ اصل ناکامی اور اصل خرابی ہے. اگلی حدیث حضرت ابو مالک اشعری سے روایت ہے, فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, طہارت نصف ایمان ہے, یعنی آدھا ایمان, اور اس میں طہارت میں سب سے پہلی چیز جو ہے وضو ہے. اور یہ حدیث طوالت کے ساتھ صبر کے باب میں گزر چکی ہے, اور اس باب کے متعلق ایک حدیث حضرت عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے جو امید کے باب کے آخر میں گزر چکی ہے. وہ ایک عظیم حدیث ہے جو بھلائی کے متعدد جملوں پر مشتمل ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا, تم میں سے جو شخص بھی وضو کرے اور عمدہ وضو کرے اور پھر کہے, اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ, یعنی یہ دوسرا کلمہ شہادت پڑھے, تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں, جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو, یعنی اس کا اتنا اجر و ثواب ہے. یہ یاد رہے کہ وضو کے دوران پڑھنے والی کوئی دعا مسنون نہیں ہے. وضو کے ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی چاہیے, اور اس کی بہت تاکید ہے. یہاں تک کہا گیا کہ جس نے بسم اللہ نہیں پڑھی اس کا وضو نہیں, اور بعض علماء اس کو واجب قرار دیتے ہیں, اور آخر میں یہ مسنون دعا اور اس کے علاوہ اور بھی کچھ دعائیں ہیں وہ پڑھی جانی چاہیے. اور ترمذی نے ان الفاظ کا اضافہ کیا ہے, اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین, کہ اے اللہ مجھے توبہ کرنے والوں میں شامل کر دے اور مجھے پاک صاف ہونے والوں میں شامل کر دے. اگلا باب ہے باب فضل الاذانی, اذان کی فضیلت کا بیان. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال, لو یعلم الناس ما فی النداء والصف الاول ثم لم یجدوا الا ان یستہموا علیہ لستہموا علیہ ولو یعلمون ما فی التہجیر لستبقوا الیہ ولو یعلمون ما فی العتمۃ والصبح لأتوهما ولو حبوا، متفق علیہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگوں کو معلوم ہو کہ اذان اور پہلی صف میں کتنا ثواب ہے، تو پھر اگر انہیں ان اعمال کے لیے قرآن اندازی بھی کرنی پڑے تو قرآن اندازی کریں. اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو کہ اذان میں کتنا ثواب ہے، یعنی اذان کے سننے میں کتنا ثواب ہے، اور پہلی صف میں کتنا ثواب ہے، یعنی مسجد میں جا کر سب سے اگلی صف میں کھڑا ہونا، تو پھر اگر ان اعمال کے لیے انہیں قرآن اندازی بھی کرنی پڑے کہ سب سے پہلے میں سنوں گا اذان اور سب سے آگے میں بڑھوں گا صف میں، تو قرآن اندازی پہ اتر آئیں. یعنی اگر اجر و ثواب پتہ چل جائے، یعنی کسی بھی دوسرے سے مقابلہ کریں اور اس کام میں کبھی بھی تاخیر نہ کریں. اور اگر ان کو معلوم ہو کہ جلدی نماز کے لیے جانے میں کتنا ثواب ہے، تو وہ اس میں سبقت لے جانے کی کوشش کریں. کیونکہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب اکٹھی نماز پڑھنے کا وقت ہو تو کہتے ہیں، اچھا ابھی سب لوگ صف بنا رہے ہیں، میں ابھی اتنی دیر میں وضو کر کے آ جاؤں گا. یعنی عموماً اس میں غفلت برتی جاتی ہے اور پیچھے رہا جاتا ہے، اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات لوگ اس بات کے انتظار میں، اچھا وہ وضو کر کے آ جائے اور وہ اوپر سے اتر آئے تو پھر ہم نماز پڑھیں گے، اور اس طرح سب کی نماز کو تاخیر ہو جاتی. فرمایا کہ اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ اس پہلے آنے میں کتنا ثواب ہے، تو پھر کوئی دوسرے کو اپنے سے آگے نہ بڑھنے دے. لیکن چونکہ ہمیں اجر و ثواب کا علم نہیں، اس لیے ہم لٹاتے رہتے ہیں. اور پھر فرمایا، اگر انہیں معلوم ہو کہ عشاء اور صبح کی نماز میں کتنا ثواب ہے، یعنی خاص طور پر عشاء اور فجر، کیونکہ یہ بھاری نمازیں ہیں، اور منافقین باقی نمازیں تو پڑھ لیتے تھے لیکن ان نمازوں میں انہیں بھی بڑی مشکل ہوتی. ایک یہ ہے کہ نیند چھوڑ کے اٹھنا پڑتا ہے اس وقت کی نماز، اور دوسری ذرا لمبی نماز ہوتی ہے، اور وہ بھی پھر دن بھر کا انسان تھکا ہوا ہوتا ہے. اس لیے یہاں سے یہ بات بھی پتہ چلتی کہ جو کام جتنی مشکل میں کیا جاتا ہے، اس کا اجر و ثواب اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے. فرمایا کہ اگر انہیں عشاء اور صبح کی نماز میں پتہ چل جائے کہ کتنا ثواب ہے، تو وہ ان نمازوں کے لیے ضرور آئیں، خواہ انہیں ہاتھوں اور گھٹنوں کے بل چل کر آنا پڑے. یعنی پھر وہ اپنے بستروں پر لیٹے نہ رہ جائیں، بلکہ اگر چل نہیں سکتے تو گھسٹ گھسٹ کر آئیں. یعنی گھٹنوں اور ہاتھوں پر اس طرح چلا جاتا ہے جس طرح کرالنگ کرتا ہے ایک بچہ، یعنی اس طرح بھی آنا پڑے تو بھی پیچھے نہ رہیں. کیونکہ اس وقت انسان پہ غفلت چھائی ہوتی ہے، انسان سستی کر لیتا ہے، کہتا ہے اچھا بعد میں پڑھ لوں گا، تھوڑی دیر تک پڑھ لوں گا، پڑھنا ہی آخر پڑھ ہی لوں گا. لیکن خصوصاً مردوں کے لیے جو جماعت کی فضیلت ہے 27 درجے زیادہ، اور پھر ان نمازوں میں جلدی آنے کی فضیلت، اس کی طرف اشارہ ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، قیامت کے دن اذان دینے والوں کی گردنیں تمام لوگوں سے لمبی ہوگی، یعنی اونچی ہوگی. اور لمبی گردن جو ہے وہ سرداری کی علامت ہے اور بڑے مرتبے کی علامت ہے، مگر ہمارے ہاں اس کام کو اب صرف پیشہ سمجھ کر چند لوگوں کے حوالے کر دیا گیا ہے. ہم میں سے کوئی ماں اپنے بچے کو اس کے لیے تیار نہیں کرتی، اور نہ ہی اس کام کو قابل فخر سمجھا جاتا ہے. جبکہ اذان کی ایک اور فضیلت بھی ہے کہ جہاں جہاں تک آواز پہنچتی ہے، قیامت کے دن وہ ساری جگہیں انسان کے حق میں گواہی دیں گی. حضرت عبداللہ بن عبد الرحمن بن ساسہ سے مروی ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے فرمایا، میں دیکھتا ہوں کہ تمہیں بھیڑوں اور جنگلوں سے محبت ہے، بس جب تم اپنی بھیڑوں کے ریوڑ یا جنگل میں ہو اور اذان کہو تو آواز کو بلند کیا کرو، کیونکہ مؤذن کی آواز کو جو جن انسان یا کوئی اور شے سنے، وہ قیامت کے دن اس کی گواہی دے گی. یعنی خاص طور پر ایسی جگہ پر کہ جہاں انسان سمجھتا ہو کہ میں اکیلا ہی ہوں اور مجھے صرف اپنے لیے اذان کہنی ہے، اور کس کو سنانا ہے، کوئی بھی سننے والا نہیں، تو بھی وہاں تکبیر بلند کرنی چاہیے. اگر کوئی انسان سننے والا نہیں، تو نوانات یا جمادات میں سے کوئی بھی چیز جو سنے گی، وہ انسان کے حق میں گواہی دے گی. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بلند آواز سے اذان کہی جاتی، تو خود انسان کے اپنے دل پر ایک اثر پڑتا ہے، اور نماز کے لیے یہ سب چیزیں راہ کو ہموار کرتی ہیں اور نماز میں خشوع و خضوع بڑھا دیتی ہیں. اگلی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، جب نماز کے لیے اذان کہی جاتی ہے تو شیطان پیٹ پھیر کر بھاگ جاتا ہے، یعنی اس جگہ پر نہیں ٹھہرتا جہاں پر اذان کی آواز آئے، باہر اس دائرے سے نکل جاتا ہے اور ہوا خارج کرتا ہے تاکہ اذان کی آواز اس کے کانوں میں نہ پڑے، اور جب اذان ختم ہوتی ہے تو آ جاتا ہے، حتیٰ کہ جب نماز کے لیے اقامت کہی جاتی ہے تو پھر واپس چلا جاتا ہے، اور جب اقامت ختم ہو جاتی ہے پھر واپس آ جاتا ہے، اور آدمی کے دل میں وسوسے ڈالنا شروع کر دیتا ہے، کہتا ہے فلاں بات یاد کرو، فلاں بات یاد کرو، جو بات پہلے اس کو یاد نہیں ہوتی وہ بھی یاد کروا دیتا ہے، حتیٰ کہ نمازی کی حالت یہ ہوتی ہے کہ اسے معلوم ہی نہیں ہوتا کہ اس نے کتنی نماز پڑھی۔ اور اس سارے کے باوجود ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ہم شیطان کا ہم سے کیا کام، شیطان ہمارے ساتھ تھوڑی ہے۔ آپ کو یہ تو معلوم ہے کہ شیطان جو ہے وہ ہر شخص کے ساتھ لگا ہوا ہے، اور یہ جو بات ہے نا وہ اسے نماز میں یاد کراتا ہے۔ ایک وہ شیطان ہے نا کہ جو ہر انسان کے ساتھ ہی پیدا ہو جاتا ہے اور زندگی کے پہلے دن سے لے کر موت کے آخری لمحوں تک اس کے پیچھے رہتا ہے، اور مرتے وقت جو انسان کو تکلیف ہوتی ہے اس وقت بھی اس کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے اب بھی انکار کر دو لا الہ کا، اب بھی باز آ جاؤ، اب بھی چھوڑ دو، اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں برے خیال دل میں ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اسی لیے کہتا ہے نا کہ خاتمہ ایمان پر ہو، خاتمہ ایمان پر ہو۔ یہ جو ایمان کے خاتمے کی بہت دعا کی جاتی ہے اسی وجہ سے کہ اللہ یہ نہ ہو ساری زندگی انسان ایمان پر رہے اور عین وقت میں وہ کسی تکلیف یا کسی بیماری یا کسی شکوے شکایت کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے شیطان کے پھندے میں پھنس جائے۔ تو ایسا ہے کہ آپ یہ کہیں گے کہ شیطان کو وہ باتیں کہاں سے یاد آتی جو ہمیں یاد کراتا ہے، تو اس بات کو سمجھنے کے لیے آپ یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ ہر انسان کے ساتھ جو شیطان ہے جسے حمزاد کہا جاتا ہے، حمزاد کا لفظ تو آپ نے سنا ہوگا، یا موکل کہا جاتا ہے، لفظ مشہور ہے اسی لیے میں فیمس لفظ استعمال کر رہی ہوں۔ تو ہر انسان کا جو حمزاد ہوتا ہے وہ بچپن سے لے کر انسان کی زندگی کے تمام واقعات اس کے سامنے ہوتے ہیں کہ ایک انسان کی زندگی کیسے گزری۔ اسی طرح بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ یہ نجومی قسم کے لوگ یا ایسے لوگ جنہوں نے جنات کو قابو کیا ہوتا ہے وہ اس طرح کرتے ہیں کہ اپنے حمزاد، اپنے شیطان کو قابو کر کے پھر وہ جس انسان کے بارے میں اس کے ماضی کے بارے میں کوئی خبر دینی ہوتی ہے تو اپنے حمزاد کو یا اپنے قابو شدہ جن کو کہتے ہیں کہ تم اس کے حمزاد سے اس کی پاسٹ لائف کے بارے میں سب کچھ پوچھو، اور وہ اس سے سب کچھ اگلوا لیتا ہے۔ پھر یہ شخص جب بتاتا ہے اچھا جی 10 سال کی عمر میں یہ ہوا، 20 سال کی عمر میں یہ ہوا، تم پہ یہ بیماری گزری تھی نا، تمہارے ساتھ یہ فلاں مکان میں ہوا تھا، تم اس جگہ رہتے تھے، فلاں جگہ پیدا ہوئے تھے تم، مثلا اس قسم کی باتیں۔ تو جب ایک انسان کہتا ہے کہ یہ تو بالکل اجنبی شخص ہے تو اس کو کیسے پتا چل گئی، اس کو تو ضرور غیب کا علم۔ اور یہاں انسان کا ایمان ڈول جاتا ہے۔ یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہونا چاہیے کہ غیب اللہ کے سوا کسی کو پتا نہیں، لیکن اس قسم کی جو باتیں تو انسان کہتا ہے لو بالکل سچ تو کہہ رہا ہے، کیسے نہ مانو کہ اسے پتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ اس طرح کے شیاطین انسانوں کے ایمان کو خراب کرنے کے لیے اس طرح کی خبریں جو ہیں ان کے ذریعے سے معلوم کر لیتے ہیں دوسرے شخص کی۔ لیکن جو لوگ صبح شام کی وہ دعائیں اور تعوذ کثرت سے پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور ایک اور بھی میں نے آپ کو دعا سکھائی تھی، اعوذ باللہ السمیع العلیم بوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم، تو شیطان جو ہے وہ اپنی ذریت کو کہتا ہے چلو یہاں سے، اس شخص پر ہمارا کوئی زور نہیں، ہمارا کوئی بس نہیں اس پہ چلتا، اس سے ہم کچھ نہیں لے سکتے۔ تو حتیٰ کہ کسی کا قابو شدہ جن بھی آ کے اگر کوئی باتیں پوچھنا چاہے اس حمزاد سے تو وہ اس کو کچھ نہیں بتا سکتا، اس کا منہ بند ہو جاتا ہے۔ اس طرح انسان اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتا ہے اور شیطان کے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جیسے گھر سے نکلنے کی دعا ہے تو اس میں آپ پڑھتا نا انسان بسم اللہ توکل تو اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، تو اس وقت ایک فرشتہ جو انسان کے ساتھ، ایک فرشتہ بھی ہوتا ہے نا، وہ فرشتہ کہتا ہے ہدیا و کفیا و وقیا، کہ یہ شخص ہدایت پا گیا، اب یہ نکل تو رہا ہے گھر سے، کوئی اسے بھٹکا نہیں سکتا، کوئی شیطان اسے اپنے رستے پہ نہیں لے جا سکتا۔ کفیہ کفایت کیا گیا یعنی اللہ اس کی ضرورتیں پوری کرے گا، اور وقیہ بچا لیا گیا، اب یہ محفوظ ہو گیا، اب اس پر کوئی شر اثر انداز نہیں ہو سکتا، اور انسان بخیر و عافیت گھر لوٹ آتا ہے۔ تو اس طرح کے جو کلمات مسنون دعائیں ہمیں سکھائی گئیں وہ تمام انسان کو اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں لے آتی ہیں۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ جب ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں تو قرآن پاک ہی میں لکھا ہوا ہے کہ اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ، کہ اس وقت بھی اعوذ باللہ ضرور پڑھو، اور قرآن پاک پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنا اسی لیے فرض قرار دیا گیا کیونکہ شیطان اس وقت بھی انسان کو نہیں چھوڑتا، اس میں بھی وسوسے ڈالتا ہے اور سیدھی بات انسان کو الٹ نظر آتی ہے۔ لہذا انسان اپنے آپ کو ہر طرح کے شر اور شیاطین اور اس طرح کی غیر مرئی قوتوں اور اس قسم کے مفسدوں کے فساد سے بچنے کے لیے ان کلمات کا جو پڑھنا ہے وہ اپنے اوپر لازم کر لے تو انشاءاللہ پھر کوئی چیز نقصان نہیں دے سکتی. اسی طرح یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں ہمیں بڑے وسوسے آتے ہیں نماز میں, تو اس سے پہلے بھی انسان 3 دفعہ یہ دعا پڑھ لے, اعوذ باللہ السمیع العلیم بوجہ الکریم وسلطان القدیم من الشیطان الرجیم, تو آپ محسوس کریں گے کہ انشاءاللہ ان وسوسوں میں کمی آئے گی. تو یہ شیطان کا سارا شر ہے کہ جب ہمیں یہ نہیں پتہ چلتا ہم نے 4 رکعتیں پڑھی 3 پڑھی, وہ ایسی بدمزہ نماز ہو جاتی ہے کہ انسان کو پڑھ کے بھی کچھ حاصل نہیں ہوتا, کوئی چین نہیں آتا. پھر جب وہ نماز نہیں پوری طرح پڑھی جاتی تو پھر دعا جب انسان مانگتا ہے تو دعا میں بھی کوئی لطف نہیں آتا, اور وہ کہتے ہیں نا کہ نماز پھر اس کے منہ پہ پھینک دی جاتی ہے اور وہ نماز اس کو بد دعا دیتی ہے, تو پھر وہ نماز اس شکل میں بدل جاتی. تو شیطان کا یہ شر جو نماز کے وقت انسان کے اوپر مسلط ہوتا ہے, اس سے پناہ مانگنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی مدد کی ضرورت ہے انسان کو. اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا, جب تم اذان سنو تو وہی کلمات کہو جو مؤذن کہتا ہے, پھر میرے اوپر درود پڑھو, بے شک جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے, پھر میرے لیے وسیلہ کی دعا کرو کیونکہ وہ جنت میں ایک ایسا مقام ہے جو اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے صرف 1 بندے کو حاصل ہوگا, اور میں چاہتا ہوں کہ وہ بندہ میں ہوں, اور جو شخص میرے لیے وسیلہ کی دعا کرتا ہے اس کے لیے شفاعت واجب ہو گئی. یا اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتی محمد الوسیلہ, یہ لفظ. اور وسیلہ کیا ہے؟ جنت کا ایک خاص مقام جو صرف 1 شخص کو جنت میں ملے گا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ وہ میں ہی ہوں, اور جو میرے لیے وسیلہ کی دعا کرے گا میری شفاعت اس کے لیے واجب ہوگی. اور آپ دیکھیں کہ بات تو کہیں اچھا چھوٹی سی بات ہے, چلیں ہم ہر اذان کے بعد پڑھ دیں گے وسیلہ کی دعا, لیکن بات یہ ہے یہ وہی پڑھ سکتا ہے یا اسی کو توفیق ہوتی ہے کہ جو نماز کے لیے انتظار میں ہو اور اذان کے لیے انتظار میں ہو, اور پھر اذان ہو رہی ہو تو اسے سنے بھی, اس کے سننے کا اہتمام بھی کرے اور اس کو جواب دے, اور پھر آخر میں یہ دعا بھی پڑھے. کیونکہ جب تک یہ پورا عمل نہیں ہوتا صرف بیچ میں ایک وسیلہ کی دعا پڑھ کے کام نہیں چلتا, کیونکہ یہ پورا پروسیجر ہے جس کی ابتدا انسان کی اس توجہ سے ہوتی ہے جو انسان نماز کی طرف کرتا ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب تم اذان سنو تو وہی کلمات کہو جو مؤذن کہتا ہے, یعنی اللہ اکبر اللہ اکبر, صرف حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کا جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اور پھر اس کے بعد حضرت جابر کی روایت ہے, ان سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص اذان سنے اور یہ کلمات کہے, اے اللہ اس دعوت کاملہ کے رب, یہی دعا اللہم رب حاضر دعوی, اے اس قائم ہونے والی نماز کے رب, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت عطا فرما اور آپ کو مقام محمود عطا فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے, یعنی جو شخص یہ دعا پڑھتا ہے قیامت کے دن اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی. اچھا آخر میں نا عموماً ہم لوگ اس دعا میں اضافہ کرتے ہیں, ورزقنا شفاعتہ یوم القیامت انک لا تخلف المیعاد, یہ مسنون الفاظ نہیں ہیں, یہ ہم نے خود ایڈ کر لیے ہیں, شاید اس حدیث کے جواب میں لوگوں نے اس کو اضافہ کر لیا کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن اس کے لیے میری شفاعت واجب ہوگی. حضرت سعد بن ابی وقاص سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا, جو شخص اذان سنے اور کہے میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے, وہ واحد ہے اس کا کوئی شریک نہیں, اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں, میں راضی ہوا اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پر, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر اور اسلام کے دین ہونے پر, تو اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. رضیت باللہ ربًا وبمحمد رسولًا وبالاسلام دینًا, یہ دعا ویسے بھی صبح شام 3 دفعہ فرض نماز کے بعد پڑھ لینی چاہیے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اذان اور اقامت کے درمیان دعا رد نہیں کی جاتی, یعنی اذان کے بعد جب جواب دے کے انسان دعا کرتا ہے اپنے لیے یا کسی مقصد کے لیے, اور یہ وقت باقی رہتا ہے اقامت تک, یعنی جب تک نماز کھڑی نہیں ہو جاتی, تو اس دعا کو رد نہیں کیا جاتا, یعنی قبولیت کا درجہ پاتی ہے. اگلا باب ہے باب فضل الصلوات, نمازوں کی فضیلت کا بیان. قال اللہ تعالی ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, اللہ تعالی کا ارشاد ہے بے شک نماز روکتی ہے انسان کو بے حیائی اور گناہ سے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ارأيتم لو ان نهرا بباب احدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قال لا يبقى من درنه شيء. قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. متفق عليه. حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، تمہارا کیا خیال ہے کہ تم میں سے کسی شخص کے دروازے کے پاس سے ایک نہر بہتی ہو اور وہ شخص روزانہ پانچ مرتبہ اس نہر میں غسل کرے تو کیا اس کے جسم پر کچھ میل باقی رہ جائے گا؟ صحابہ نے عرض کیا، اس پر تو میل نہیں رہے گا. فرمایا پانچ نمازوں کی مثال بھی ایسی ہی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، یعنی انسان گناہوں سے اس طرح دھل جاتا ہے جیسے دن میں پانچ دفعہ نہانے سے انسان کا جسم ہر طرح کی میل کچیل سے پاک ہو سکتا ہے. حضرت جابر سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچ نمازوں کی مثال ایک لبالب نہر کی مانند ہے جو تم میں سے کسی کے دروازے کے ساتھ بہ رہی ہو اور وہ روزانہ پانچ مرتبہ اس میں غسل کرتا ہو. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے کسی عورت کا بوسہ لیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کو اس کی اطلاع دی تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، نماز قائم کرو دن کے دونوں کناروں اور رات کے کچھ حصے میں، بے شک نیکیاں بدیوں کو ختم کر دیتی ہیں. اس آدمی نے عرض کیا کیا یہ میرے لیے ہے؟ فرمایا یہ میری ساری امت کے لیے ہے کہ اگر ان سے کوئی ایسا کبیرہ گناہ بھی ہو جائے، کوئی حرام فعل بھی سرزد ہو جائے، کیونکہ انسان ہے اور انسان سے خطائیں ہو سکتی ہیں، اور پھر اسے ندامت ہو، تو اس کا جو کفارہ ہے وہ نمازیں ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان ایسے کسی فعل پر مداومت اختیار کرے کہ ٹھیک ہے اس کے بعد نماز پڑھ کے میں معافی کروا لوں گا. یہ ایسا ہے کہ انسان سے انسان ہونے کے ناطے خطا ہو جائے اور پھر اس سے توبہ استغفار کر لے، کیونکہ قرآن پاک میں آتا ولم یسروا علی ما فعلوا، اپنے گناہوں پر وہ اصرار نہیں کرتے، ان کو اپنی ہیبٹ نہیں بناتے. اگلی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچ نمازیں اور ایک جمعہ دوسرے جمعے تک اپنے درمیان والے گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں جب تک کہ کبیرہ گناہوں کا ارتکاب نہ کیا جائے، یعنی چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہے وہ انسان کے معاف ہوتے رہتے ہیں. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، جس مسلمان پر بھی فرض نماز کا وقت آ جاتا ہے اور وہ عمدگی سے وضو کرتا ہے اور خشوع خضوع سے نماز ادا کرتا ہے، خشوع کا مطلب ہوتا ہے دب جانا، اپنے اندر عاجزی پیدا کرنا، جسمانی طور پر بھی اور اپنے دماغ کو بھی اور دل اور نیت کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف جھکا لینا، تو وہ نماز اس کے گزشتہ گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے جب تک کہ کبیرہ گناہوں کا ارتکاب نہ کیا جائے، اور یہ ہمیشہ کے لیے ہے. اب آپ دیکھیں کہ جو نماز انسان کے گناہوں کا کفارہ بنتی ہے وہ نہیں کہ جس میں پڑھ کے پتہ ہی نہیں چلے پڑھا کیا تھا، اور پڑھتے ہوئے بھی انسان وہی پچھلی باتیں دہراتا رہے. فرمایا کہ عمدگی سے وضو پہلی شرط، اور آپ یہ یاد رکھیں کہ جتنا اچھا انسان وضو کرتا ہے اتنی ہی نماز اچھی ہوتی، اگر وضو میں کوئی کھٹک باقی رہ جائے تو نماز بھی بے چینی میں گزرتی ہے. اور خشوع و خضوع سے نماز ادا کرے، یعنی انسان پوری طرح اللہ کے آگے جھک جائے اور ملامت کرے اپنے آپ کو اور اپنے عجز و انکساری کا اظہار کرے، تو ایسی نماز جو ہے وہ کفارہ بنتی ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ قرآن پاک میں یا حدیث میں نماز پڑھنے کا لفظ کہیں نہیں آتا، ہمارے یہاں اردو میں پڑھنے کا لفظ زیادہ آتا ہے، جبکہ وہاں پر قائم کرنے کا لفظ آتا ہے. اور قائم کرنا کیا ہوتا ہے کہ کسی پڑی ہوئی چیز کو اٹھا کھڑا کرنا اس حال میں کہ وہ اپنی اصل پوزیشن میں آ جائے، اس کی اصل حیثیت جو ہے وہ واضح ہو جائے. باب فضل صلاۃ الصبح والعصر، صبح اور عصر کی نمازوں کا بیان. حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح اور عصر کی نمازیں ادا کی وہ جنت میں داخل ہو گیا. اور صبح کی تو آپ کو پہلے بھی معلوم ہے کہ مشکل نماز ہے، اور عصر کی اس لیے کہ وہ دن کے اختتام کا وقت ہوتا ہے اور عموماً انسان اپنے کاموں کو مکمل کرتے کرتے اس میں تاخیر کر دیتا ہے یا اس کی طرف سے غافل ہو جاتا ہے، اسی لیے قرآن پاک میں والعصر خاص طور پر اس وقت کی قسم کھائی گئی. حضرت ابو زہیر عمارہ بن رویبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، وہ شخص جہنم میں داخل نہیں ہوگا جس نے طلوع آفتاب سے پہلے اور غروب آفتاب سے پہلے نمازیں ادا کی، یعنی صبح اور عصر کی نمازیں۔ حضرت جندب بن سفیان سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے صبح کی نماز ادا کی وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہے، وہی حفاظت جو شیطان کے شر وغیرہ سے۔ اور اے ابن آدم ہوشیار، اللہ تجھ سے اپنی حفاظت کے سلسلے میں کوئی باز پرس نہ فرمائے کہ میں نے تو تجھے پروٹیکشن دی تھی، پھر تو نے اس نعمت کا کیا شکر ادا کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات اور دن کے فرشتے تمہارے پاس باری باری آتے ہیں، اور صبح اور عصر کی نمازوں میں وہ جمع ہو جاتے ہیں، پھر جن فرشتوں نے تمہارے اندر رات گزاری وہ اوپر جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ خود سب کچھ جانتے ہیں، تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا۔